قرآن نے یہ جو کہا ہے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، سورہ تغابن اور سورہ انفال میں، اور یہ جو کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروہم، تمہاری اولاد اور تمہاری بیویاں یہ تمہارے لیے دشمن ہیں، یہ تمہارے دشمن ہیں، ان سے بچو، اس لیے کہ بہت سارے لوگ وہ ہیں اور کئی اوقات اور کئی حالات ایسے پیش آتے ہیں انسان پر کہ مال اور اولاد کی وجہ سے وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، جس کی طرف اللہ تعالی نے سورہ منافقوں میں بھی اشارہ کیا ہے، یہ کہہ کر کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، تو مال اور اولاد یہ انسان کو غفلت میں مبتلا کیے رکھتے ہیں، اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کی وجہ سے انسان اللہ تعالی کی نافرمانی کر بیٹھتا ہے. ارشاد فرمایا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فتنۃ الرجل فی اہلہ ومالہ وجارہ تکفرہ الصلاۃ والصیام والصدقہ، متفق علیہ حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اس قسم کے گناہوں اور غلطیوں کو جو مال اور اولاد اور پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں کمی اور زیادتی کی صورت میں انسان سے ہو جاتے ہیں یا یہ کمی واقع ہوتی ہے، ان کو نماز اور صدقہ اور روزہ یہ پورا کرتے ہیں. روزہ رکھو، نماز پڑھو، صدقہ ادا کرو، اللہ تعالیٰ گناہوں کو اس سے دھو دیتے ہیں. اور امام احمد ابن حنبل نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اس حدیث کو روایت کیا جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اعطیت امتی خمس خصال لم تعطہن امۃ من الامم قبلها، میری امت کو پانچ بہترین چیزیں عنایت کی گئی ہیں جو پہلی امتوں میں سے کسی بھی امت کو عطا نہیں کی گئیں. خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، روزے دار کی منہ کی بو اللہ کے ہاں مسک سے زیادہ محبوب ہے، یہ ہے پہلی چیز. اور دوسری وتستغفر لهم الملائکۃ حتی یفطروا، سحری سے لے کر افطاری تک کا جو وقت ہے، افطاری تک روزہ داروں کے لیے اللہ تعالی کے فرشتے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، یہ دوسرا انعام. اور تیسرا انعام ویزین اللہ کل یوم جنتہ ویقول یوشک عبادی الصالحون ان یلقوا عنہم المؤونۃ والاذی ویصیروا الیک، روزانہ جنت کو مزین اور آراستہ کیا جاتا ہے روزہ داروں کے استقبال کے لیے. جنت کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے مزین کیا جاتا ہے، خوبصورت کیا جاتا ہے روزہ داروں کے استقبال کے لیے، اور کہا جاتا ہے کہ بہت جلد میرے یہ بندے مشقت اور تکلیف سہ کر تیرے قریب آئیں گے اور جنت میں، جنت سے کہا جاتا ہے کہ تجھ میں یہ داخل ہو جائیں گے. اور چوتھی چیز وتصفد فیہ مردۃ الشیاطین، اور جو بڑے بڑے شیطان ہیں، خطرناک قسم کے شیاطین، ان کو باندھ دیا جاتا ہے. فلا یخلصون الی ما کانوا یخلصون الیہ فی غیرہ، رمضان میں وہ منع کر دیے جاتے ہیں اور ان کو روک دیا جاتا ہے کہ بندوں کو مت بہکاؤ. ویغفر لہم فی آخر لیلہ، ویغفر لہم فی آخر لیلہ، آخری شب میں روزہ داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے. یہ پانچ انعامات اس امت کو عطا کیے گئے. قیل یا رسول اللہ اہی لیلۃ القدر، پوچھا گیا یا رسول اللہ جس رات سب روزہ داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے کیا یہ شب قدر ہے؟ فرمایا لا ولكن العامل انما يوفى اجره اذا قضى عمله، مزدور اور کام کرنے والے کو مزدوری اس وقت ملتی ہے جب کام پورا کر لیتا ہے. اس پورے 30 دنوں میں اور پورے مہینے میں دن اور رات دونوں میں تم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے. جب مہینہ ختم ہونے لگے تو یغفر لہم, سب کی مغفرت کا اعلان کر دیا جاتا ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصائم لا ترد دعوتہ, روزہ دار کی دعا رد نہیں کی جاتی. امام احمد بن حنبل کی مسند میں یہ حدیث ہے, روزہ دار کی دعا قبول کی جاتی ہے. یہ بھی فضیلت ہے صائمین کے لیے جو کہ اس حدیث میں موجود ہے. اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اور امام احمد بن حنبل نے اس کو ذکر کیا, ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اللہ فرض صیام رمضان وسننت قیامہ فمن صامه وقامه احتسابا خرج من الذنوب كيوم ولدته امه. ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالی نے رمضان کے روزوں کو فرض کیا اور میں نے رمضان کے قیام کو سنت قرار دیا, تراویح اور قیام اللیل کو میں نے سنت قرار دیا. وسننت قیامہ, ارشاد فرمایا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ میں نے ان کو سنت قرار دیا. سنت کیسے؟ کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے عمل کیا تو وہ طریقہ سنت بن گیا. فمن صامہ وقامہ احتسابا, جس نے اخلاص کے ساتھ اور صحیح طریقے پہ قیام اور صیام کو ادا کیا تو اس کے گناہ سارے معاف کر دیے جاتے ہیں. جس طریقے پہ ماں کے پیٹ سے بچہ صاف ستھرا نکلتا ہے اسی طریقے پہ روزے دار کی حالت بھی ہو جاتی ہے. یہ روزوں اور روزے داروں کے فضائل تھے جو اللہ کے لیے روزہ رکھتے ہیں اخلاص کے ساتھ اس کو خوش کرنے کے لیے, اور روزے کے عالم میں گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھتے ہیں. ان کے لیے یہ ساری فضیلتیں ہیں جن کو ان احادیث میں بیان کیا گیا. روزہ ہر مسلمان پہ فرض ہے جیسا کہ ہم نے حکم صیام میں پڑھا, لیکن وہ بدنصیب اور وہ بدبخت جو باوجود روزہ رکھنے کے روزہ نہیں رکھتا, اس کے بارے میں صحیح بخاری میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من افطر یوما من رمضان من غیر عذر ولا مرض لم یقضی صیام الدہر وان صامہ. جو شخص رمضان کے مہینے کے ایک دن بھی روزہ نہ رکھے بغیر عذر اور بغیر بیماری کے, اگر وہ اس کے بدلے ساری زندگی روزے رکھ لے تب بھی اس ایک روزے کا بدلہ پورا نہیں ہو سکتا. جہاں تک کفارے کا تعلق ہے اور اس کی قضا ہے وہ ہم آگے چل کے پڑھیں گے, لیکن جو حقیقت صوم ہے روزے کی اصل حقیقت ہے اور جو روزے کی اہمیت ہے اس کے پیش نظر ارشاد فرمایا کہ جو شخص جان بوجھ کے بغیر عذر اور بیماری کے ایک روزہ بھی کھا لے, اگر ساری زندگی روزے رکھ لے تب بھی اس ایک روزے کے اجر اور بدلے کے برابر والا روزہ اس کو دوبارہ نصیب نہیں ہو سکتا. اور امام ابن خزیمہ اور ابن حبان دونوں نے اپنی اپنی صحیح میں اس حدیث کو نقل کیا. ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے جب میں سویا ہوا تھا دو آدمی آئے اور وہ مجھے لے گئے. بین انا نائم اتانی رجلان فاخذا بضبعی فاتى بي جبلا وعرا فقال اصعد فقلت اني لا اطيقه فقال انا سنسهله لك فصعدت حتى اذا كنت في سواء الجبل اذا باصوات شديده قلت ما هذه الأصوات؟ قالوا هذا عواء أهل النار. ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما. قال قلت من هؤلاء؟ قال الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. ارشاد فرمایا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ مجھ سے یہ کہا گیا کہ اس پہاڑ پہ چڑھو، میں نے یہ کہا کہ انی لا اطیق، میں اس پر نہیں چڑھ سکتا، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ سنسہلہ لک، ہم آپ کی مدد کریں گے. جب میں پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچا تو مجھے دوسری طرف سے لوگوں کے چیخوں اور لوگوں کے رونے کی آوازیں سنائی دی، چیخ و پکار میں نے سنی. قلت ما هذه الاصوات، میں نے پوچھا یہ کن کی آوازیں ہیں. قالوا هذا عواء اهل النار، مجھ سے کہا گیا کہ یہ جہنمیوں کے چیخ و پکار کی آوازیں ہیں جو تم سن رہے. اس کے بعد مجھے ذرا آگے لے گئے، میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ الٹے لٹکے ہوئے ہیں. معلقین بعراقیبہم، کچھ لوگ الٹے لٹکے ہوئے ہیں. اور اشداقہم تسیل اشداقہم دمن، ان کے منہ چیر دیے گئے ہیں اور ان چرے ہوئے منہوں سے ان کے خون جاری ہے. لوگ الٹے لٹکے ہوئے ہیں اور ان کے منہ چیر دیے گئے اور ان سے خون جاری ہے. قلت من هؤلاء، میں نے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں، تو مجھے یہ کہا گیا الذین یفطرون قبل تحلۃ صومہم، جو افطاری سے قبل اپنا روزہ توڑ لیا کرتے تھے. روزہ تو رکھتے تھے لیکن افطاری سے پہلے ہی روزہ توڑ لیا کرتے تھے. علماء نے ارشاد فرمایا کہ اس حدیث میں دو وعیدیں ہیں، روزہ نہ رکھنے والوں کے لیے تو وعید ہے ہی، جو سرے سے روزہ رکھتے ہی نہیں ہیں ان کے لیے تو سخت ترین وعید ہے کہ جہنم میں الٹا لٹکا دیا جائے گا، منہ چیر لیا جائے گا، اس سے خون جاری ہوگا، چیخو پکار ہوگی. لیکن دوسری وعید ان کے لیے ہے جو روزہ تو رکھتے ہیں لیکن وقت سے پہلے افطار کر لیتے ہیں بغیر عذر اور بغیر بیماری کے، ان کے لیے یہ شدید وعید ہے. اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ان احادیث کو اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں تک پہنچائیں. غفلت کی وجہ سے، دین سے دوری کی وجہ سے، نہ جانے کتنے وہ لوگ ہیں جن کو روزے کی اہمیت کا اندازہ اور علم نہیں ہے، ان تک یہ شدید وعید پہنچائی جائے. روزے کے بارے میں ان مسائل کو ہم نے پڑھا اور سمجھا، اور یہ بھی ہم سب جانتے ہیں کہ ہر عمل سے پہلے نیت کرنا ضروری ہوتا ہے. ہر عمل سے قبل اس کی نیت کی جاتی ہے کہ ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں. اور کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے دو شرطوں کا ہونا ضروری ہے، ایک اخلاص اور دوسری متابعت شریعت، یعنی متابعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. متفق علیہ حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی. اس لیے رمضان کا مہینہ جب آ جائے تو روزوں کی اور قیام کی نیت کر لی جائے، اور نیت میں اخلاص ہو، محض اللہ تعالی کی رضا اور خوشنودی ہو، صرف اس کو خوش کرنا مقصد ہو، ریاکاری، دکھاوا، شہرت وغیرہ نہ ہو. رمضان المبارک کے مہینے میں روزوں کی نیت کرنا یہ نہایت ہی ضروری امر ہے، لیکن اس کے لیے زبانی نیت کرنا یہ نہ تو ضروری ہے اور نہ ہی کسی صحیح حدیث سے ثابت ہے. کسی بھی صحیح حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے کہ رمضان کے روزوں کی نیت زبانی کی جائے یا اس کے لیے کوئی دعا پڑھی جائے، جیسا کہ ہمارے ہاں رواج بن گیا ہے نویت ان اصوم رمضان کذا و کذا، لوگ کہتے ہیں کہ یہ دعا پڑھنی چاہیے، حالانکہ کسی بھی صحیح حدیث سے یہ دعا ثابت نہیں ہے اور نہ یہ ثابت ہے کہ زبان سے نیت کی جائے. نیت کا مرکز کیا ہے؟ دل ہے. دل میں یہ نیت کی جائے کہ رمضان المبارک کے اس مہینے میں ہم نے روزے رکھنے ہیں. رات کو نیت کر لی جائے کہ کل ہم نے روزہ رکھنا ہے، اور اس مہینے یہ نیت کر لی جائے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی توفیق شامل حال رہی اور بیماری یا کوئی اور عذر نہ ہوا تو ہم نے پورے مہینے کے روزے رکھنے ہیں. تو دل میں نیت کر لی جائے. البتہ فرض روزوں اور نفل روزوں کی نیت میں یہ فرق ہے کہ فرض روزوں کی نیت رات کو یا سحری کے وقت کرنی ضروری ہے. اگر سحری کے وقت اور رات کے وقت فرض روزوں کی نیت نہ کی اور طلوع فجر کے بعد یاد آیا تو یہ روزہ تصور نہیں کیا جائے گا. البتہ اگر یہ روزہ نفلی روزہ ہے تو اس کی نیت دن میں کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے زوال کے وقت سے پہلے. ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام له، جس نے فجر سے قبل روزے کی نیت نہ کی اس کا روزہ نہیں ہے. لا صیام له، فجر سے پہلے نیت کرنی دل میں ضروری ہے کہ ہم کل کا روزہ رکھ رہے ہیں. طلوع آفتاب اور طلوع فجر، فجر کے بعد یعنی طلوع فجر کے بعد نیت کرنا، یہ فرضی روزے کے بارے میں صحیح تصور نہ کیا جائے گا. اس حدیث کو ابو داود اور الترمذی دونوں نے روایت کیا. البتہ نفلی روزہ اگر رکھا گیا ہے تو اس کی نیت زوال سے قبل یعنی ظہر سے قبل کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے. ظہر کے بعد نفلی روزے کی نیت بھی صحیح نیت تصور نہ کی جائے گی. اس نیت میں ریاکاری اور دکھاوا نہ ہو. امام احمد ابن حنبل نے اس حدیث کو نقل کیا جس کے راوی شداد ابن اوس ہیں رضی اللہ عنہ. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من صلى یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا. تو نیت میں اخلاص ہو اور اس میں دکھاوا اور ریاکاری نہ ہو. اب ہم سحری سے متعلق بعض امور کو پڑھتے اور سمجھتے ہیں. متفق علیہ حدیث میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ قال صلی اللہ علیہ وسلم تسحروا فإن في السحور بركة، سحری کیا کرو سحری میں برکت ہے. سحری ضرور کیا کرو اس لیے کہ سحری میں برکت ہے. اور جابر رضی اللہ عنہ یہ ارشاد نقل کرتے ہیں آپ کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اراد ان يصوم فليتسحر بشيء، مسند احمد ابن حنبل میں یہ حدیث ہے. جو روزہ رکھنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ کسی نہ کسی چیز سے ضرور سحری کر لے. اور صحیح مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے اور اہل کتاب یعنی یہودیوں اور نصارہ کے روزے میں فرق ہی یہ ہے کہ ہم لوگ سحری کرتے ہیں اور وہ لوگ سحری نہیں کرتے، اس لیے ہمیں سحری کرنی چاہیے. فصل ما بين صيامنا وصيام اهل الكتاب اكله السحر. ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان فرق کیا ہے؟ سحری کرنا اور نہ کرنا ہے. اور امام الطبرانی نے اس حدیث کو نقل کیا، سلمان رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، البرکت فی ثلاثہ، تین چیزوں میں برکت ہے، الجماعہ والثرید والسحور، جماعت میں برکت ہے، مل کے رہنے میں برکت ہے، اور ثرید، ثرید اس کھانے کو کہتے ہیں کہ شوربے میں روٹی کے ٹکڑوں کو ڈال دیا جائے اور کچھ دیر اس میں وہ بھیگ جائیں، اس کے بعد ان کو کھایا جائے، یہ ہے الثرید. اور السحور، سحری میں بھی برکت ہے. اور امام احمد بن حنبل نے اس حدیث کو نقل کیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ السحور کلہ برکہ فلا تدعوه، سحری ساری کی ساری برکت ہے، اس لیے سحری کو ترک مت کرو، سحری کیے بغیر روزہ نہ رکھا کرو، سحری ضرور کیا کرو. ولو ان یجرع احدکم جرعہ من ماء، اگر اور کچھ نہ ملے تو پانی کے چند گھونٹ ہی پی لیا کرو، لیکن سحری ضرور کیا کرو. فان اللہ وملائکته یصلون علی المتسحرین، اس لیے کہ اللہ اور اس کے فرشتے سحری کرنے والوں پر سلام بھیجتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور فرشتے دعا کرتے ہیں اس کے لیے، سحری کرنے والوں کے لیے. اور ابو داود میں یہ حدیث موجود ہے جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کھجوروں کو سحری میں کھانے کو ترجیح دی ہے اور اس کا حکم دیا ہے. قال نعم سحور المؤمن التمر، مومن کی بہترین سحری کھجوریں ہیں. اور اس سحری کو آپ نے غذائے مبارک کا نام بھی دیا ہے کہ یہ مبارک کھانا ہے. ابو داود اور النسائی اور ابن خزیمہ اور ابن حبان سب نے نقل کیا، ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلم الى الغداء المبارک، آؤ بہترین برکت والا کھانا کھاؤ جو کہ سحری ہے. سحری کو آخر وقت میں کرنا مسنون اور افضل ہے. زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ تسحرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم قمنا الى الصلاة، قلت کم کان بین الاذان والسحور، قال قدر 50 آیا. متفق علیہ حدیث میں یہ آتا ہے، زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ مل کے سحری کی اور اس کے بعد ہم نے نماز پڑھی. پوچھنے پہ ارشاد فرمایا کہ اذان اور سحری کے درمیان اتنا فاصلہ اور اتنا وقت تھا جتنے وقت میں کوئی شخص 50 آیتیں پڑھتا ہے، یعنی آخری وقت میں سحری کرنا یہ افضل ہے. عمر ابن میمون رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ کان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسرع الناس افطارا وابطأهم سحورا، اصحاب محمد جو تھے رضی اللہ عنہم و صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی صحابہ کرام، وہ سحری تاخیر سے کیا کرتے تھے اور افطار جلدی کیا کرتے تھے، یعنی سحری آخری وقت میں کرتے تھے اور افطاری اول اور پہلے وقت میں کیا کرتے تھے. سحری کھاتے ہوئے اگر اذان ہو جائے تو کھانا فوراً ترک نہ کیا جائے، بلکہ جلدی جلدی جو کچھ آپ کی پلیٹ میں یا جو کچھ گلاس میں یا پیالے میں موجود ہے اس کو کھا لیجئے اور پی لیجئے. ابو داود میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اذا سمع احدکم النداء والاناء فی یدہ وفي رواية والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. سحری کرتے ہوئے اور کھانا پینا کھاتے اور پیتے ہوئے اگر تم اذان کی آواز سنو تو برتن کو اس وقت تک نہ چھوڑو جب تک تم اس میں سے کھا پی نہ لو. تو اگر کبھی ایسا ہو جائے تو جو کچھ آپ کے سامنے ہے جلدی جلدی اس کو کھا لیجئے اور اس طریقے پہ آپ کی سحری مکمل ہو جائے گی اور یہ عمل آپ کا جائز تصور ہوگا. لیکن اس کو عادت نہ بنا لیا جائے کہ روزانہ یا ہمیشہ آپ آخر وقت میں سحری کریں اور اپنے سامنے اتنے کھانے پینے کی چیزیں ڈھیر بنا کر رکھ دیں کہ وہ آدھے گھنٹے اور ایک گھنٹے تک کھانا پینا ختم ہی نہ ہو. یہ مراد نہیں ہے, بلکہ مراد یہ ہے کہ اگر کبھی ایسا اتفاقاً ہو جائے تب تو یہ جائز ہے کہ جو کچھ آپ کے سامنے پڑا ہے اس کو کھا لیجئے. روزے کے عالم میں کھانے پینے سے اور دوسری خواہشات سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا, یہ روزے کی تعریف میں ہم نے پڑھا تھا. اور روزہ یہ ہے کہ جس طریقے پہ روزہ دار اپنے آپ کو کھانے پینے سے دور رکھتا ہے اسی طریقے پہ تمام کبیرہ گناہوں سے بھی اپنے آپ کو یہ دور رکھے. ان گناہوں کا تعلق خواہ زبان سے ہو, مثلا جھوٹ بولنا, غیبت کرنا, چغل خوری کرنا, کسی پہ بہتان لگانا, گالی گلوچ اور بکواس کرنا, فضول گفتگو اور باتیں کرنا وغیرہ وغیرہ, یا اس گناہ کا تعلق آنکھوں سے ہو کہ حرام چیزوں کو دیکھنا, یا اس گناہ کا تعلق کانوں سے ہو کہ حرام چیزیں اور حرام آوازوں کو سننا, یا اس گناہ کا تعلق کسی بھی عضو بدن سے ہو, اعضائے بدن میں سے کسی بھی عضو بدن سے اس کا تعلق ہو, ان تمام گناہوں سے اپنے آپ کو روکے رکھنا, دور رکھنا, بچائے رکھنا, یہ روزے کی حقیقت ہے. روزے کی ایک ہے ظاہری شکل اور ایک ہے روزے کی حقیقی شکل. ظاہری شکل روزے کی یہ ہے کہ انسان کھانے پینے سے اپنے آپ کو بچائے رکھے, اور روزے کی حقیقی شکل بلکہ روزے کی روح اور روزے کی حقیقت بقول ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے کہ روزے کی حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھے, یہ ہے حقیقت صوم. اور یہ ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں بھی پڑھا تھا کہ لعلکم تتقون, روزے اس لیے تم پر فرض کیے گئے ہیں کہ تم روزے رکھ کے متقی بن سکو. اور متقی آدمی اس وقت بنتا ہے جب وہ گناہوں کو ترک کرتا ہے اور نیکیوں پر عمل کرنا شروع کرتا ہے. اللہ سے ہر حال میں ڈرنا اور اعمال صالحہ کو انجام دیتے رہنا, اس کا نام ہے تقوی. تو سحری سے لے کر افطاری تک کا جو وقت ہے اس پورے وقت میں اپنے آپ کو کھانے پینے سے دور رکھنا اور گناہوں سے دور رکھنا, یہ ہے حقیقی روزہ اور حقیقی معنوں میں روزہ جس سے انسان کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے متفق علیہ حدیث میں ارشاد فرمایا فإذا كان یوم صوم احدکم فلا یرفث ولا یصخب, جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو وہ بے حیائی سے, بےہودگی سے, فحش کاموں اور باتوں سے اور دوسرے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھے, یہ ہے روزے کی حقیقت. روزے کا مقصد صرف بھوک ہڑتال نہیں ہے کہ انسان اپنے پیٹ کو کھانے پینے سے دور رکھے, نہ کھانا کھائے نہ کچھ پیے, لیکن باقی گناہ جو کہ عام دنوں میں کرتا رہتا ہے, جس کی عادت سی بن گئی ہے, ان گناہوں کو ترک نہ کرے, یہ روزہ نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو بھوک ہڑتالیوں کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے متقی بنیں اور متقی بن کے اس کی رضا حاصل کریں. صحیح بخاری میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ولم یدع قول الزور والعمل به فليس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، جو آدمی روزہ رکھ کر بھی روزے کے عالم میں بھی جھوٹ بولنا اور دوسرے گناہ ترک نہ کرے، اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانے پینے کو ترک کر دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، فلیس للہ حاجہ، اللہ کو اس کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ یہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ گناہوں کو ترک کیا جائے۔ روزہ اور رمضان المبارک کا مہینہ یہ انسانوں کی روحانی تربیت کا مہینہ ہے، اس میں روحانی ٹریننگ ہوتی ہے، اس میں روحانی کورس آپ کو دیا گیا ہے، اس پر عمل کیجئے۔ دن میں روزہ ہے، گناہوں سے دور رہنا ہے، رات کو تراویح اور قیام اللیل ہے، یہ وہ روحانی کورس ہے جس پر صحیح طریقے پہ اگر ایک مہینے میں بھی پوری طریقے پہ عمل کر لیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس ایک مہینے کی برکت سے 11 مہینوں میں بہت سارے گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، جو گناہوں کو ترک نہ کرے روزے کے عالم میں تو اللہ تعالیٰ کو محض بھوک اور پیاس کی ضرورت نہیں ہے۔ وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كم من صائم ليس له من صيامه الا الظمأ وكم من قائم ليس من قيامه الا السهر۔ الدارمي میں یہ صحیح حدیث موجود ہے، ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے روزہ دار ایسے ہیں جن کو ان کے روزے سے سوائے پیاس کے اور کچھ نہیں ملتا، بہت سے کھڑے ہو کے عبادت کرنے والے ایسے ہیں کہ ان کو سوائے رت جگے کے اور شب بیداری کے اور کچھ نہیں ملتا۔ رت جگا اور شب بیداری تو ہو جاتی ہے، سحر رات کو جاگنا تو ہوتا ہے، لیکن اجر اور ثواب نہیں ملتا۔ اور بہت سارے روزہ دار وہ ہیں جن کو سوائے پیاس کے اور کچھ بھی روزے سے حاصل نہیں ہوتا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس الصیام من الاکل والشرب انما الصیام من اللغو والرفث۔ صحیح ابن خزیمہ میں یہ حدیث موجود ہے، ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیس الصیام من الاکل والشرب، روزہ کھانے پینے سے پرہیز کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ انما الصیام من اللغو والرفث، روزہ کہتے ہیں لغو اور فضول اور گناہوں سے دور رہنا، اس کا نام ہے روزہ، گناہوں کو ترک کر دینا، یہ ہے حقیقی روزہ۔ وعن ابي هريره رضي الله عنه ايضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش ورب قائم حظه من قيامه السهر۔ ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے، ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے روزہ دار ایسے ہیں جن کو سوائے بھوک اور پیاس کے اپنے روزے سے اور کچھ نہیں ملتا، اور بہت سے قیام کرنے والے وہ ہیں جن کو سوائے جاگنے کے اور کچھ نہیں ملتا۔ اور اسی لیے ہم اس حدیث کو پڑھ چکے ہیں جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ روزے کی حالت میں تم اپنی زبان کو بد احتیاطی سے بچائے رکھو، یہ کہہ کر کہ انی صائم انی صائم۔ ابن ماجہ میں اور الترمذی میں اور ابو داود میں اور دوسری کتب حدیث میں رمضان کے روزوں سے متعلق جن ابواب کو بیان کیا گیا ہے ان سب میں ایک مخصوص باب موجود ہے، باب الغیبۃ للصائم، روزہ دار کو غیبت سے بچنا چاہیے۔ ہر جگہ یہ باب موجود ہے کہ روزہ دار کو غیبت سے بچنا چاہیے، روزے کے عالم میں اپنے آپ کو دوسروں کی غیبت سے بچاؤ، چغل خوری سے بچاؤ، بہتان تراشی سے بچاؤ، اور دوسری زبان کی جو آفات اور جو گناہ زبان سے ہوتے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچاؤ، زبان کو احتیاط سے استعمال کرو اور اپنے روزے کو خراب نہ کرو۔ اور ہمارے اس دور میں تو خاص طور پہ یہ عادت بن گئی ہے مردوں کی بھی اور عورتوں کی بھی کہ جہاں دو مرد یا دو عورتیں بیٹھی وہاں لازماً کسی تیسرے آدمی کی غیبت کی جائے گی۔ عوام اور خواص سب اس میں مبتلا ہیں، الا من رحم اللہ، سوائے اس کے جس پہ اللہ اپنا رحم کرے۔ روزہ جس طرح میں نے بتایا کہ روحانی تربیت کا یہ ایک مہینہ ہے، اس مہینے ہم اپنی تربیت کر کے اپنے تمام اعضاء بدن کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ روزے کے عالم میں اپنی نگاہوں کی حفاظت کیجیے، اپنے کانوں کی حفاظت کیجیے، اپنی زبان کی حفاظت کے ساتھ ساتھ، اپنی نگاہوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اپنے تمام اعضاء بدن کی حفاظت کیجیے۔ جس طرح کھانے پینے سے آپ دور رہتے ہیں اسی طریقے پہ گناہوں سے دور رہیے، ورنہ اگر گناہ ہوتے رہیں، کبیرہ گناہ ہوتے رہیں، تو اس صورت میں یہ روزہ روزے دار کو فائدہ نہیں پہنچاتا۔ جس طریقے پہ کہ ابھی ہم نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک سے زائد ارشادات کو پڑھا اور سمجھا، روزے کے عالم میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نمازوں کو قضا کرتے ہیں، فرض نماز وقت پر جماعت کے ساتھ ادا نہیں کرتے، کئی نمازیں نیند کی نظر ہو جاتی ہیں، حالانکہ نماز وہ رکن ہے اسلام کا کہ جان بوجھ کے عمدن بغیر عذر کے اس کو ترک کر دینے سے آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ روزے کے عالم میں اگر نمازیں پوری نہ ہوں، صحیح نہ ہوں، جماعت کے ساتھ نہ ہو، تو ایسے روزے کا کیا فائدہ؟ اس لیے رمضان المبارک کے مہینے میں تو ہم اپنی عادت بنا لیں کہ پانچوں وقت کی نماز جماعت سے مسجد میں ادا کی جائے، تاکہ نماز صحیح طریقے پہ پڑھنا ہماری عادت بن جائے۔ اور اسی طرح اپنے ان اوقات کو جو رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں ہمیں ملتے ہیں، دن کے ہوں یا رات کے، ان اوقات کو ٹی وی، وی سی آر اور دوسرے غلط قسم کے کیسٹ سننے اور دیکھنے اور تاش وغیرہ کھیلنے اور دوسرے لوگوں کے ساتھ فضول گپ شپ کے بجائے ہم اپنے ان اوقات کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے استعمال کریں، اللہ کے ذکر میں اپنے اوقات کو صرف کریں، درود شریف کی کثرت میں اپنے اوقات کو لگائیں، استغفار پڑھیں اور اپنے اوقات کو ہم قیمتی بنائیں۔ اس لیے کہ یہ وہ اوقات ہیں، جس طرح شروع درس میں بتا دیا گیا، یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ ہم میں سے نہ جانے کتنے ایسے ہیں جن کو شاید اگلے سال یہ مبارک مہینہ نصیب نہ ہو۔ اس لیے ہم سب کو، حضرات اور خواتین، ہم سب پہ یہ واجب ہے کہ ہم اس مبارک مہینے کے اوقات کو صحیح طریقے پہ استعمال کریں اور اس سے صحیح طریقے پہ فائدہ اٹھائیں۔ روزے کے اس عالم میں اور روزے میں ناک اور منہ میں جب ہم پانی ڈالتے ہیں وضو کرتے ہوئے، جب ہم کلی کرتے ہیں، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مبالغے سے منع کیا ہے، یعنی ناک میں اور منہ میں جب ہم کلی کریں اور استنشاق کریں تو مبالغے سے پرہیز کریں۔ مبالغے کے معنی یہ ہے کہ خاص اہتمام سے حلق تک پانی پہنچانا۔ ویسے تو جب آپ وضو کریں تو وضو کرتے ہوئے آپ کلی بھی کریں گے اور ناک میں بھی پانی ڈالیں گے، لیکن رمضان میں اگر آپ روزے سے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے یا نفلی روزہ ہے عام ایام میں، تو اس صورت میں آپ کو احتیاط کرنی چاہیے کہ اس میں زیادہ مبالغہ نہ ہو اور اس میں زیادہ اہتمام نہ ہو۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما، جب تم وضو کرتے ہو اور ناک میں اور منہ میں پانی ڈالتے ہو تو مبالغہ کرو اہتمام سے پانی ڈالو، لیکن سوائے اس صورت کے کہ تم روزے سے ہو۔ روزے کے عالم میں مبالغے اور اہتمام سے گریز کرنا چاہیے۔ روزے کے عالم میں رمضان المبارک کے دنوں میں، یعنی اگر دن ہے اور آپ روزے سے ہیں، اور اگر انسان کے جذبات اور دل یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کا بوسہ لے، تو اس بات کی اس کو اجازت ہے، لیکن یہ اجازت مشروط ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا صحیح بخاری میں یہ ارشاد نقل کرتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبل وهو صائم ویباشر وهو صائم وكان املککم لاربه۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام روزے کے عالم میں اپنی ازواج مطہرات سے بغل گیر بھی ہوتے تھے اور بوسہ بھی لیا کرتے تھے، لیکن وکان املککم لاربه، سب سے زیادہ اپنے جذبات پر قابو پانے والے صرف وہی تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو گویا کہ یہ اجازت مشروط ہے۔ اگر قابو میں انسان اپنے جذبات کو قابو میں کر سکتا ہے تب اس کی اجازت ہے، ورنہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ جس طرح ابو داؤد میں ایک حدیث میں یہ آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں کہ ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له وأتاه آخر فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ وإذا الذي نهاه شاب۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس دو آدمی آئے اور انہوں نے بوسہ لینے کے بارے میں دریافت کیا، ایک کو آپ نے اجازت دی اور دوسرے کو آپ نے منع کیا۔ جس کو اجازت دی وہ عمر رسیدہ اور بوڑھے شخص تھے، اور جس کو منع کیا وہ نوجوان تھے۔ اس حدیث نے بھی ہمیں یہ بتایا کہ یہ اجازت مشروط ہے۔ تو روزہ، اس کے جو آداب ہیں ان میں سب سے اہم ادب یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ، صحیح نیت کے ساتھ روزہ رکھا جائے، تمام گناہوں سے مکمل اجتناب اور پرہیز کیا جائے، اور روزے کے تمام آداب اور شرائط پر عمل کیا جائے۔ روزہ رکھنے سے قبل روزے سے متعلق تمام مسائل کو اصحاب علم سے یا علماء سے معلوم کر لیا جائے، اور اس کے بعد اس اہم بنیادی اسلامی فریضے پر عمل کیا جائے۔ روزے کی حالت میں اور رمضان المبارک کے اس مبارک اور مقدس مہینے میں اپنے اوقات کو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں، تلاوت قرآن پاک میں، تدبر آیات قرآن میں، قرآن کے علوم کو نشر کرنے میں، صدقہ اور خیرات میں، استغفار کی کثرت میں، درود شریف کی کثرت میں، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں، غریبوں، پڑوسیوں، رشتہ داروں، ان سب کے حقوق کی ادائیگی اور ان کی خدمت میں، والدین کے ساتھ حسن سلوک میں، اور دوسری نیکیوں اور دوسرے اعمال صالحہ میں اپنے اوقات کو استعمال کیا جائے۔ رمضان المبارک کے ان مسائل اور فضائل کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ آج کا یہ دوسرا درس ہے اس ضمن میں، اور ہماری کوشش ہوگی کہ آج کے اس درس میں ہم مزید ان امور اور ان اعمال اور ان اشیاء کو پڑھیں، سمجھیں اور بیان کریں جن کا تعلق رمضان المبارک کے مہینے سے اور اس مہینے میں روزوں سے اور قیام اور دوسرے اعمال سے ہے۔ نواں باب ہمارے درس کا، اس باب میں ہم ان امور کو بیان کریں گے، ان اعمال کو جن کی وجہ سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، باطل ہو جاتا ہے، جن کو مفطرات کہا جاتا ہے، یعنی وہ اعمال جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دسویں باب میں وہ اعمال اور وہ امور بیان کیے جائیں گے جن سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، نہ روزہ فاسد ہوتا ہے اور نہ روزہ مکروہ ہوتا ہے۔ گیارہویں باب میں سفر کے دوران روزوں کے حکم کو بیان کیا جائے گا، اور بارہویں باب میں رمضان المبارک کے اس مقدس اور مبارک مہینے میں بعض اہم عبادات کے سلسلے میں کچھ گفتگو کی جائے گی. 13 باب ہم نے اپنے رمضان کے مسائل سے متعلق اس درس کا خاص کیا ہے خواتین کے لیے, اور اس 13 باب میں خواتین سے متعلق تمام مسائل کو بیان کیا جائے گا. 14 باب ہمارے درس کا, اس کا تعلق نابالغ بچوں اور بچیوں کے روزے سے متعلق ہے. اس درس کے 15 باب میں افطاری کے مسائل اور آداب کو بیان کیا جائے گا, اور 16 باب میں فدیے کے حکم کو بیان کیا جائے گا. 17 باب قضا شدہ روزوں کے رکھنے سے متعلق ہے, اور 18 باب میں نفلی روزوں کا بیان ہے. 19 باب خاص ہے صلاۃ تراویح کے لیے. 20 باب اعتکاف سے متعلق ہے. 21 باب